أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صلاة دیجئے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست ہے اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پر شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ ادارے محترم سے ایک منٹ لیں گے کیونکہ فریضہ سمجھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں اپنے پر اس لیے آپ کی خدمت میں روز یہ معلومات پیش کر دیتے ہیں تھر کے بھوکوں کے لیے جو بھوک سے مر رہے ہیں بیچارے اس پر بات کی تھی ہم نے اور ہمارے قوم کی دو تین تنظیمیں الحمدللہ اٹھ گئی ہیں ایک کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس حقیر فقیر نے انہیں اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا ہے میں ان کے ساتھ ہوں یعنی ان کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتا ہوں وہ میں بھی کروں گا اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کروں گا ان لوگوں نے اپنی ٹیبلز بھی لگائی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر تو دو ہی راستے ہیں یا خود جا کے ان کو کھانا کھلا دیجئے یا جو کھانا کھلا رہا ہے اس میں شریک ہو جائیے اور بغیر کسی خدشے کے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شک و شبہ دل میں نہ لائیے کیونکہ آپ کی نیت ان کو کھانا کھلانے کی ہے ٹھیک ہے نا اللہ جانے وہ جانے آپ اپنی طرف سے ان بھوکوں کو کھانے کھلانے کے اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جن تنظیموں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے میں ان کے سرکردہ لوگوں کو جانتا ہوں آج سے نہیں 30-35 سال سے جانتا ہوں وہ ہمیشہ ان کار خیر میں آگے آگے رہیں خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں مجھے ان پر یقین ہے اس لیے میں بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں آپ لوگ بھی جہاں تک ہو سکے پیام ولایت فاؤنڈیشن ہو یا محمدی ٹرسٹ ہو ویلفیئر ٹرسٹ ہو یہ دونوں کو میں جانتا ہوں سیلاب میں بھی زلزلے میں بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا اب بھی انہیں آواز پہ لبیک کہا ہے دونوں میدان میں نکل کے آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیے کہ ضرور آپ لوگ کے ہم لوگ کی مدد سے وہاں نیاز امام حسین کے نام سے دسترخوان دو تین روز میں شروع ہو جائے گا اب بلال تو انہیں نے 10-15 روز کا پروگرام بنایا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ جب وہ ایک بار شروع ہو جائے گا پھر رکے گا نہیں پھر وہ لنگر چلتا رہے گا مجھے معلوم ہے کہ شیعہ قوم جب لنگر شروع ہو جائے پھر اس کو رکنے نہیں دیتی پھر دنیا بھر سے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے کہ بھائی یہ ایک دن کا کھانا ایک دن کا کھانا ایک دن کا کھانا چلتا رہے گا لیکن وہ شروع کرنے والا تو ہونا پہلا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا جیسے ابھی آواز اٹھائی تھی لوگ میدان میں آ گئے ایسے اور انشاءاللہ آئیں گے ہم اپنا فریضہ پورا کریں گے ان کے ماننے والے ہیں جو اپنی پشت پہ لاد کے اناج غریبوں کی مدد کے لیے جاتے تھے اور اس میں مذہب کو نہیں دیکھتے تھے کہ شیعہ ہے یا سنی مسلمان ہے یا عیسائی بھوکا ہے نا کافی ہے اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ خمس میں بھی زکوٰۃ میں بھی ایک باب ہے مؤلفۃ القلوب یعنی ان کفار کو اور غیر مومنین کو بھی دیا جا سکتا ہے جن سے یہ توقع ہوتی ہے کہ اگر ان کو یہ دیا جائے گا تو ان کے دل ہمارے لیے نرم ہو جائیں گے تو بیچارے بھوکے ہیں اس وقت تو بھوک ان کو کھانا چاہیے ہمیں ان کا پیٹ بھرنا ہے انسانیت کے نام پہ نا جو ہمارا دین کہتا ہے جو ہمارا مذہب کہتا ہے لہذا انشاءاللہ خدا نے چاہا ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رہیں گے ہم اپنا فریضہ جہاں تک ہم میں توانائی طاقت ہے انجام دیں گے باقی اللہ کے ہاتھ پہ کم از کم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو بے حس کہلاتے ہیں بے حس اخبار میں خبر پڑھ لی ٹی وی پہ بڑا افسوس ہوا ختم قصہ کیا افسوس ہوا کیا افسوس ہوا آپ ہی لوگ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا کہ دو وقت کی روٹی دو وقت کا کھانا چار وقت کا کھانا پانچ وقت کا کھانا نکال کے کسی غریب کے نام پہ دے دے گا انشاءاللہ خدا ان تمام لوگوں کی جو بھوک کی آفت میں مبتلا ہیں ان کی مشکلات کو دور کریں بار الہ اس قوم پہ اپنے رحم و کرم نازل فرمائے اپنی نعمتیں نازل فرمائے قحط سالی وہاں کی ختم ہو اپنے ملک کے تمام رہنے والوں کی سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد علی اسی طرح وہ لوگ جو اس ملک کے اور اس ملک کے لوگوں کے دشمن ہیں, دہشت گرد ہیں, ان کی نابودی کے لیے بھی ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. آئیے ولکل امت اجل, ہر امت کے لیے ایک آخری وقت ہے, اس کا اختتام ہے, اسے ختم ہونا ہے, اسے مرنا ہے. کوئی بھی امت ہو, لکل امت, ہر امت ہر گروہ کا انجام ہے, خاتمہ ہے. ہم بات کر رہے ہیں عذاب الہی کے اسباب پر کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے قوموں پر عذاب آتے ہیں. ہم نے یہ بھی عرض کر دیا کہ امت کا معنی قوم بھی ہے, امت کا معنی گروہ بھی ہے. امت کبھی ذریت کے معنی میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا, نسلوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے, امت کے بہت سارے معنی, کئی معنی میں امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں بھی تمام معنی کے ساتھ موجود ہے امت کا لفظ, والے کل امت اجل, ہر گروہ کے لیے. آج ایک روایت پہلے آپ کو سنا دیں, پھر وہاں جہاں کل بات چھوڑی تھی وہاں سے شروع کریں گے. جناب یونس کی قوم کیسے بچی تھی عذاب سے, وہاں وعدہ میں یاد ہے جہاں ہم نے چھوڑا ہے مضمون, وہیں سے شروع کریں گے. لیکن ایک روایت مولا عارفان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے, غرار الحکم میں بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی, اس معذرت کے ساتھ فروع کافی میں بھی ہے, بہار میں بھی ہے یقیناً, اس کے بھی حوالے دیے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ دو آپ کو بتا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, کہ یہاں پر یہ روایت موجود ہے. ایک جگہ ذکر تو یہی کہ چھ طبقوں کا ذکر جن پر اللہ کا عذاب آئے گا, مگر ذکر ہے پانچ کا, مگر فروع کافی میں چھ طبقوں کا پورا ذکر کیا گیا ہے. وہاں شاید کتابت یا اس کی وجہ سے رہ گیا ہو, یا راوی کا وہ اس زمانے میں تو تک سیاہی پڑ گئی تو کھڑی حدیث ہی گئی, لیکن فروع کافی میں چھ طبقات موجود ہیں. چھ طبقات کون سے؟ مولا فرماتے ہیں چھ طبقے ایسے ہیں جن پر اللہ چھ اسباب کی وجہ سے عذاب بھیجے گا. چھ کلاسز کہہ لیجئے آپ, ٹھیک ہے, انسانوں کی چھ کلاسز, چھ کلاسز ایسی ہیں جن پہ چھ وجوہات کی بنا پہ عذاب آئے گا. پہلا طبقہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا طبقہ جو ہے وہ زمینداروں کا ہے. زمینداروں پہ عذاب آئے گا ان کے تکبر کی وجہ سے. زمیندار جانتے ہیں آپ کس فکر کا حامل ہوتا ہے؟ ایک جگہ اس سے پہلے جو بعد میں, پہلے کے عربوں میں تعصب کی وجہ سے, یہ عرب جو ہیں ان کے گروہوں پہ جو عذاب الہی آئے گا وہ کس وجہ سے آئے گا؟ ان کے تعصب کے. یہ تعصب اتنا ہے آج بھی ان میں کہ ان کا جاہل ترین آدمی آپ کے پڑھے لکھے آدمی کو اپنی جوتی کی نوک کے برابر سمجھتا ہے. آج بھی جا کے دیکھ لیجیے, یہ اپنے ان کی حیثیت, وہ یعنی عمومی جن پہ عذاب آنے والا ہے, میں 100% کی بات نہیں کر رہا. یعنی 1400 سال نے بھی ان کے تعصب کا, اسلام نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا, یہ ویسے کہ ویسے متعصب ہیں, اپنے آگے کسی کو بھی کچھ نہیں. پوری دنیا میں سب سے متعصب ترین جو قوم ہے وہ یہ ہے, یاد رکھیے گا. کیونکہ عربی کے علاوہ, خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں قرآن آتا سب مان لیتے, یہ نہ مانتے. اس لیے ان کی زبان میں بھیجا گیا کہ پہلے یہ مان لیں, کیونکہ باقی تو مان لیں گے, وہ تو دیکھ کے نہ دیکھے ہی مان لے آئیں گے, یہ ایمان نہیں لانے والے, اتنا تعصب ہے ان میں. اس لیے عربی میں قرآن نازل ہوا, کہ قرآن خود فرمایا کہ اگر یہ عربی نہیں کسی اور زبان میں آتا تو تم قبول بھی نہیں کرتے اس کو, تم اس کو مانتے ہی نہیں, یہ اتنے متعصب لوگ. خیر, دوسرا طبقہ پھر یہ آتا ہے زمیندار, تکبر کی وجہ سے اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا. آپ نے سنا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, کیونکہ مجلس پڑھنے ہمیں تو ہر جگہ جانا پڑتا ہے. ہم ان کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جو لوگ آتے ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اگر کرسی خالی بھی ہے نہیں بیٹھے گا, چپل اتارے گا وہاں زمین پہ بیٹھ جائے گا سامنے, اس کی ہمت نہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ اوپر, اور ہمارے سامنے شرما ادھری وہ زمیندار بھی کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ اوپر بیٹھ جاؤ, لیکن وہ پھر بھی نہیں بیٹھ رہا, کیونکہ اسے پتہ ہے مولوی صاحب چلے جائیں گے چمڑی بعد میں میری اترے گی. مولوی صاحب تو چلے جائیں گے مجلس پڑھ کے, یہ مجھے بتایا لوگوں نے کہ وہ کیسے بیٹھ جائیں, آپ تو چلے جائیں گے مجلس پڑھ کے, خالص کی اتارے. کیوں؟ ان کی نظر میں یہ انسان نہیں بلکہ کمی ہے. کیا ہے؟ ہمارے ابھی ہندوستان میں کسی زمانے میں ذات پات بہت تھا, جس کی مخالفت کی ہے اسلام نے, دین نے جس کی مخالفت کی ہے وہ سب سے زیادہ ہماری, یہ ذات ہے ذات پات کا نظام. تو کیا کہا جاتا ہے؟ کمی. کیا مطلب کمی؟ جناب تھالوت کو اسی لیے قبول نہیں کرتے تھے لوگ کہ یہ معاذ اللہ چھوٹی ذات سے, اللہ نے کہا جاؤ ابھی پڑے رہو، تم پر عذاب ہی نازل ہوگا، ظالم مسلط رہیں گے، کیونکہ تم اس ذات پات کے خول سے باہر نہیں نکلتے ہو. وہ تفصیل ہم کبھی بیان کر چکے آپ کے سامنے. خیر جناب، تو زمینداروں پہ عذاب آئے گا ان کے تکبر کی وجہ سے. کیا یہاں جہاں قحط پڑ رہا ہے یہاں کوئی ایم ایل اے ایم پی اے نہیں ہے؟ کیا اس کے ارد گرد وڈیرے نہیں ہیں؟ جاگیردار نہیں ہیں؟ زمیندار نہیں ہیں؟ سیلاب آئے تو باہر سے لوگ مدد کرنے جائیں، اور مصیبت آئے تو باہر سے لوگ کرنے جائیں؟ نہیں، صرف مدد کرنے نہیں جائیں بلکہ یہ ایسے لٹیرے اور ڈاکو ہیں کہ جو آپ امداد بھیجتے ہیں وہ بھی لوٹ لیتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ جناب ٹرکوں کے ٹرک اغوا کر کے لے گئے، نہیں ادھر لاؤ وڈیرے کے ڈیرے پہ یہ بانٹے گا تاکہ بعد میں بازار میں بیچا جائے. تو بس ان پر عذاب آئے گا ان کے تکبر کی وجہ سے، کیونکہ اپنے آگے یہ انسانوں کو بھیڑ بکری سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں. مر گیا مر گیا، بھیڑ بکری ہے انسان نہیں، کمی ہے، معاذ اللہ کمزات ہے، اس لیے ان پر عذاب آئے گا. حکمرانوں پہ ظلم و جور کی وجہ سے، حکمرانوں پہ، اور میں اتنے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں اطمینان رکھیے، ہم رہے نہ رہے ان کا انجام ٹھیک ہونے والا نہیں، ان حکمرانوں کا. کیوں؟ جن حاکموں کے دور میں لوگ بھوک سے مرے، ایک ایسے ملک میں جس میں غذا کروڑوں ٹن روز ویسے ہی ضائع ہو جاتی، وہاں بھوک سے مرنا چاہیے مانا دارت، بھوک سے مر جائے انسان، کھانا نہ ملے، اس کو روٹی نہیں ملے، تو پھر یقیناً اس معاشرے میں لٹیرے بیٹھے. یہ میرے مولا کا فرمان، جب کسی معاشرے میں ایک جگہ عیش و عشرت ہو رہی ہو، مختلف قسم کے پکوان کھائے جا رہے ہوں، اور دوسری جگہ غربت ہو، تو سمجھ لو کہ ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے. خلاصہ ہے فرمان کا، تو پورا خط ہے آپ کا، میں نے تو خلاصہ بیان کیا، ڈاکہ مارا جا رہا ہے. تو ان حکمرانوں پر جو ظلم و جور کریں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. جن حکمرانوں کے دور میں لوگ بھوک سے مرے، بھوک سے مرے، اب انتظار کرو کہ اللہ کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے. اطمینان رکھیں آپ، یہ اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے میرے بھائی، اللہ کے وعدوں میں سے وعدہ، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے. تیسرا طبقہ، وہ حکمران جو ظلم و جور کریں، ظلم و جور کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ مولا کا فرمان ہے. چوتھا طبقہ ہمارا، میں تو خیر ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن صنف تو وہی ہے نا، فقہا پر ان کی حسد کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ حسد. کیسی حسد؟ ذرا تعریف کر کے تو دیکھیے میرے سامنے کسی عالم کی، سمجھ میں آیا؟ اس کی تعریف ہو رہی، اچھا اس کے کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی تعریف ہو رہی. اب میں کیسے تل ملاؤں گا نا، اور ہوں بھی مولوی، لہذا جتنا جھوٹ بول سکتا ہوں بولوں، لوگ کہیں گے بھائی یہ بھی تو مولوی ہے، کہہ رہا ہے تو میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی دشمنی نہیں ہے، حسد حسد. اسے عزت کیوں مل رہی ہے؟ یہ آگے کیوں جا رہا ہے؟ لوگوں کی زبان پہ اس کا چرچا کیوں ہے؟ ابھی اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہوں، یہ ہے نا، یہ چھوٹا سا، ابھی ڈیمیج کرتا ہوں. اتنے سارے نمبر ہیں میرے پاس، کسی بھی ان نون نمبر سے میسج چلا دوں گا، رسا ختم. اور پھر خوش ہو رہا ہے دلی دل میں، ہاں اب اس کی تسکین ہو رہی ہے نفس سے امارہ کی. مجھے اس کا شیطانی نفس ہے جس کو اس نے لبادے میں چھپایا ہوا ہے، نقب لگائی ہے نا، ڈاکہ مارا ہے، بھیس بدلا ہے. اس بھیس میں جو وہ مکاری اور فریب کاری چھپی ہوئی ہے، اب تو اس معاشرے میں آپ بہت سارے کریکٹر آپ کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، پہچاننے والی آنکھیں ہونی چاہیے، لیکن ہوتا یہ کہ کوئی نہ کوئی کریکٹر کسی کے مفاد کا ہوتا ہے، لہذا اس کریکٹر کے پیچھے خود بھی چھپنا ہوتا ہے اسے. تو جانتے بوجھتے کہ یہ عالم نہیں ہے، عالم نما ہے، یہ عالم نہیں ہے، عالم نما ہے، علماء کا لبادہ اڑوے، لیکن کیونکہ میرا مفاد اس کے ساتھ ہے، یہ میری مانے گا میں اس کی مانوں گا، لہذا اسی کو آگے لاؤ. اب بہت ساری باتیں مصلحتن، یعنی کہ ہمت نہیں ہے، مصلحتن نہیں کہہ پا رہا، کہتے ہیں اس کو خوف فساد خلق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن بطور کلی تو بات کر رہا ہوں نا، بطور کلی بات کر رہا ہوں کہ اہل علم میں، اور یہ اہل علم میں ہر جگہ مرض ہے، ہر جگہ بیماری ہے، یہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اہل علم ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، کیجئے تعریف دوسرے کی ذرا. ارے یہ تو میں خود بھگتتا ہوں, پورا کا پورا نسخہ بدل دیتے ہیں. بھائی کون سی دوا کھاؤ گا, گدھا ہے, کس نے آپ کو دوائی لکھ دی؟ بھائی گدھا نہیں, وہ بھی ایم بی بی ایس ہے, گدھا نہیں ہے وہ. لیکن نہیں, کیسے بدلو, سب دوائیں بدلو. کیا کریں بھائی, اب دکھاتے نہیں, ڈر کے مارے ایک ہی کا علاج کر, جو بھی ہے اچھا برا اسی کی تقلید کیے جاؤ. یہ ہے تقلید, ہم سے سیکھیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہمارے مارے پھرے, جہاں جائیں نسخہ بدلو. روتا نا, اتنی اتنی دواؤں کا ڈھیر ہو جاتا ہے. پھر بولتے بولتے, ارے بھائی ابھی تو خریدی ہیں, بس بدلیں, دوسری لے لیں, دوسری لے لیں, دوسری لے لیں. ایک ٹیسٹ مار دیتے ہیں, ایک میڈیسن مار دیتی ہیں. میں خدا نہ کرے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ڈاکٹر حضرات, میں ان پر تنقید نہیں کر رہا, یہ نہ سمجھیے گا. میں جانتا ہوں بڑے بڑے مومن اور کس طرح سے خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے اپنے میدان. میں عمومی بات کر رہا ہوں, یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہماری قوم میں تو بہت بڑے بڑے درد رکھنے والے ہیں جنہوں نے یہ سارے کام شروع کیے ہوئے اور کرتے ہیں. میں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا بھیجا, میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. یہ جو قصاب خانے کھولے ہیں نا لوگوں نے, آپ کو لوٹنے کے لیے, آپ کی جیبیں خالی کرانے کے لیے, پہلے باتوں باتوں میں پوچھ لیتے ہیں مال کتنا ان کے پاس ہے نا, غلط تو نہیں کہہ رہا. تو بس اہل علم سے مراد کوئی بھی ہے, وہاں یہ بیماریاں پائی جائیں گی. اور جہاں سب اس کے محتاج ہوں, دین کے معاملے میں ڈاکٹر بھی محتاج, انجینئر بھی محتاج, سب محتاج ہیں نا, فتویٰ چاہیے نا بھائی ہر میدان میں, تو پھر اس میں کتنی حسد ہوگی. وہ کہاں برداشت کرے گا کہ لوگ میری مریدی چھوڑ کے میرا مجمع ٹوٹ جائے, میری مجلس ٹوٹ جائے, چاہے سر پھوٹ جائے, ہے نا. اسے کہتے ہیں حسد, کیونکہ ایک دوسرے کی تعریف برداشت نہیں کر سکتے. کیا 100% ایسا ہے؟ نہیں. یہ سب سے بڑا مرض ہے جو علم کی وجہ سے پیدا, علم کی سب سے بڑی بیماری کا نام ہی مولانا نے حسد بتایا. کہ علم کی سب سے بڑی بھلا کیا ہے؟ بھلا. سب سے بڑی بھلا کیا ہے؟ حسد. جہاں تھوڑا سا علم ہوتا ہے حسد شروع دوسرے سے, یہ مجھ سے بڑا تھوڑی ہے, یہ مجھ سے بڑا تھوڑی ہے, مجھ سے زیادہ قابل تھوڑی ہے. لیکن جس نے اس مرض پہ قابو پا لیا, حسد سے آزاد ہو گیا, یہ حسد اپنے دل سے نکال دی, بلکہ خوش ہوا, کسی کی تعریف ہوئی تو دو جملے اور تعریفیں بیان کیے, اس کی تعریف میں اور بیان کر دیے, یا جانتا ہے عیبوں کو بھی جانتا ہے مگر خاموش. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کی حسد, بغض اور کینہ لوگ سمجھے, لوگوں کے سامنے خاموش ہو جاؤ ایسے موقع پہ. تو جو ان حالات سے نکل جاتا ہے, بس دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے. اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اللہ, آخرت میں بھی عزت دیتا ہے. اور جس نے حسد کی, اپنی دنیا بھی برباد کی, کیونکہ اپنے آپ کو بنانے سے زیادہ دوسرے کو بگاڑنے میں لگا رہا. حاسد یہی کرتا ہے نا, کیا کرتا ہے؟ اپنا سدھار نہیں کرتا, اپنے لیے محنت نہیں کرتا, ساری محنت دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں کر رہا ہوتا ہے. لہذا دنیا بھی تباہ, یہاں بھی کچھ نہیں مل پاتا, آخرت میں بھی کچھ نہیں مل پاتا. بنی امیہ بنی ہاشم تک چلے جائیے, حرب تک چلے جائیے, امیہ تک چلے جائیے, جہاں بھی جائیں گے ہاشمیوں سے حسد ملے گی, حسد ملے گی, حسد ملے گی. اس حسد نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ کربلا میں عروج تھا اس حسد کا, حسد کا عروج تھا. خیر بعد کی بات. پانچواں طبقہ تاجروں کا, وہ تاجر جو خیانت کرے, اپنی خیانت کے سبب سے اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے. یہ پانچواں طبقہ اور پانچواں سبب. ایک غریبوں کا بھی طبقہ ایسا ہے جس پہ عذاب آتا ہے, غریبوں کا. مولا فرماتے ہیں کہ وہ چھٹا طبقہ ان دیہاتیوں کا ہے کہ جو علم کی طرف جانا بھی نہیں چاہتے, ان کی جہالت کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے گا. دیہاتیوں پر, ان دیہاتیوں پر ان کی جہالت کی وجہ سے. اب دیکھیے ایک مثال دے دیتا ہوں, اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں 100% مراد نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 100% مراد مولا کی کہیں بھی نہیں ہے. اہل علم جانتے ہیں, یہاں طبقات بتائے کہ ان طبقات میں سے ایک گروہ پہ, ایک گروہ پہ, ایک گروہ پہ, ایسے ہی نہیں کہ تمام دیہاتیوں پہ, تمام علماء پہ, تمام زمینداروں پہ, تمام حکمرانوں پہ, تمام فقہ پہ, ایسا نہیں ہے. تمام عربوں پہ ایسا تھوڑی ہے. یعنی گروہ پہ, ان گروہوں پہ جو عذاب آئیں گے وہ ان وجہ سے آئیں گے. اس وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا خام مال کہاں سے مل رہا ہے, انہی دیہاتی پٹیوں سے جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا. وہاں سے تعلق رکھنے والوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں دل آزاری کر دیا آپ نے ہماری, لیکن آپ بہتر جانتے ہیں. مخصوص پٹیاں ہیں دیہاتیوں کی, جہاں سے دہشت گردوں کو سوسائڈ بمبر مل رہے ہیں یا خود کچھ بمبار مل رہے ہیں. مخصوص پٹیاں کیوں؟ جہالت کی وجہ سے لوگوں کا خون بہانے پہ, لوگوں کا قتل کرنے پہ ان کی جہالت آڑے آتی ہے, حق سمجھنا ہی نہیں چاہتے. لہذا یہ چھٹا طبقہ, ان چھ طبقوں پہ چھ وجوہات. اور بھی باتیں ہیں جو آتی چلی جائیں گی کہ اور کن کن لوگوں کو, ایسے کمزوروں کو بھی سزا ملے گی, جہنم میں پھینکا جائے گا, کہ جنہوں نے قیام نہیں کیا, قیام نہیں کیا ظالم کے مقابلے میں, ان پر بھی. اب آئیے بات وہاں سے شروع کریں. یہ تو یہ ضروری تھا بتانا, ان طبقات کا ذکر کرنا آپ کے سامنے. آج چوتھی مجلس ہے, نہ بتاتا تو وہ اسباب والی بات رہ جاتی میری جو میں نے عنوان قرار دیا ہے. جناب یونس کی قوم پر عذاب کی خبر دے کے عذاب ٹال دیا گیا, اور ترک اولا کی سزا بھی بھگتنا پڑی جناب یونس علیہ السلام پیغمبر کو. یونس ابن متی, کہیں متی بھی لکھا ہے, یونس ابن متی کو بھگتنی پڑی سزا. دو سبب تھے, ایک ترک اولا ظاہری ہے, ایک ترک اولا باطنی. پوری توجہ رہے آپ کی, جس طرح سے آپ گزشتہ تین روز میری حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں خشک مضامین پہ, آج بھی میں چاہوں گا کہ آپ کی پوری توجہ رہے. ایک ترک اولا ظاہری ہے جناب یونس کا, اور ایک ترک اولا باطنی ہے. یاد رکھیے, ظاہر اور باطن پہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں, جیسے قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, معصومین کے فرامین کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, کنیتوں کے جو مطلب ہیں القابات کے مطلب کچھ ظاہری ہیں کچھ باطنی ہیں, یہ بتا دی ہم نے آپ کو پہلے اشروں میں پڑھ چکے ہیں ان سب پہ تفصیل سے. اب آئیے یہاں کیا مفہوم ہے ظاہر اور باطن ترک اولا. ظاہر ترک اولا کیا ہے؟ جو ظاہراً کیا کہ وحی کے بغیر قوم کو چھوڑ دیا, گناہ نہیں کیا, گناہ نہیں کیا, لیکن اللہ اپنے انبیاء سے بہترین چاہتا ہے, بہتر بھی نہیں. تین ڈگریاں ہیں نا, اچھا, بہتر, بہترین. اور بچوں کو سمجھا رہا ہوں, بزرگ برا نہ مانے, بہت بہترین کوئی لفظ نہیں ہوتا میرے بھائی. کہتے نا بہت بہترین تھا, تو بہترین کیا ہے بھائی؟ بہترین کا مطلب ہی ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے, بہت بہترین کہاں سے آ گیا؟ اچھا, بہتر, بہترین. اچھا کے ساتھ بہت لگتا ہے کہ ہاں بہت اچھا, لیکن بہترین کے ساتھ بہت کا لفظ اضافی ہے, اس کا مطلب معنی نہیں جانتا. جیسے گڈ, بیٹر, بیسٹ. اب آپ کہیں کہ گڈ بیسٹ, گڈ بیسٹ تو کچھ نہیں ہوتا نا, ویری بیسٹ کچھ نہیں ہوتا, بیسٹ آخری ڈگری ہے. ویری گڈ تو لگے گا, ویری بیسٹ نہیں لگے گا, کیونکہ بیسٹ آخری ڈگری. مجھے انگلش نہیں آتی, نہ سمجھیے گا انگلش آتی ہے مجھے, لیکن ضرورت کے مطابق دو چار لفظ آپ لوگوں سے معلومات کے لیے جان لیتا ہوں, سیکھ لیتا ہوں. تو اردو میں کیا ہے اچھا؟ اچھا کے ساتھ بہت لگا سکتے ہیں, بہت اچھا, بہتر اور بہترین, یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے. اللہ اپنے انبیاء سے کیا چاہتا ہے؟ سپرلیٹیو. اللہ اپنے انبیاء سے بہترین چاہتا ہے, اچھا بھی نہیں, جو بہترین ہے وہ انجام دو. بہترین کو چھوڑنا ترک اولا ہے, بہترین کو چھوڑنا, اس لیے ترک اولا, اولا کو ترک کیا, بہترین کو ترک کیا. غلط کام نہیں کیا, معاذ اللہ, خطا نہیں کی, گناہ نہیں کیا, بہترین کو چھوڑا, ترک اولا, یعنی جو اولا تھا وہ چھوڑ دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسے کہتے ہیں بہترین. اللہ اپنے پیغمبروں سے چاہتا ہے بہترین, کیونکہ نمونہ عمل بنا کے پیش کر رہا ہوں. سلوات بھیجیے محمد آل محمد کو. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے سلوات عنایت فرما دیجیے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بہترین چاہتا ہے. کیا کیا جناب یونس نے؟ 33 سال میں پریشان ہو گئے, 30 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے, 33 سال دعوت دی, پریشان ہو گئے. کہتے معبود 33 سال سے ان کو دعوت دے رہا ہوں, نہیں سدھر رہے. جواب آیا، یونس کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جد نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے، آپ ابھی سے پریشان ہو گئے؟ طبیعت بھی میں نے بتا دی، ترک اولا یہ کیا تھا جناب یونس نے کہ وحی کے بغیر چلے گئے، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، قوم کو چھوڑ دیا. اور باطنی ترک اولا کیا کیا تھا؟ اللہ نے تمام انبیاء پیغمبروں سے، اوصیاء سے، رسولوں سے پیغمبر ختم مرتبت کی رسالت کے ساتھ ساتھ ولایت علی کا بھی اقرار لیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ترک اولا ظاہری ہے، وہ بتا دیا، ترک اولا باطنی کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے، کیونکہ دوسرا اسے قبول نہیں کرے گا، تو ظاہری بھی ایک ہے کہ یہ ظاہر تھا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر چلے گئے. اور باطنی حقیقت کیا تھی؟ کہ جب ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا، جناب یونس نے تامل کیا، یعنی قبول کرنے میں تھوڑا سا تامل، قبول کر لیا مگر تامل کیا. یہ جو ولایت کو قبول کرنے میں تامل کیا نا، یہ وہ باطنی ترک اولا ہے. وہ ظاہری ترک اولا، یہ باطنی ترک اولا. لہذا تنبیہ ہونا تھی کہ بہترین یہ تھا کہ جیسے سب نے فوراً قبول کیا، آپ بھی فوراً قبول کرتے. تامل کیوں کیا؟ پس و پیش کیوں کیا؟ لہذا اب ترک اولا، یہ ظاہری ترک اولا، باطنی ترک اولا. واقعہ کیا ہوا؟ سلوات فرمائیں. اب ہم پیش کرتے ہیں آپ حضرات کے سامنے، ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تنگ آ گئے، کہا نہیں بس اب تو ان کو ختم کرتے ہیں. دو میں نے کہا کہ دو شخص ایمان لائے ہیں، ایک تنوخا ایک روبیل. ابھی تنوخا کے نام کی تلفظ میں تھوڑا سا اونچی نیچ ہو سکتی ہے، تو معذرت قبول کر لیجیے گا، کیونکہ ظاہر قصص انبیاء کی بات ہے، کہیں کچھ اور لکھا ہو تو مجھے نہیں پتا. تو تنوخا اور روبیل، تنوخا عابد ہے، روبیل عامل عالم ہے. میں نے کل بتا دیا دو آدمی ہیں مومن، دونوں کی فکر کا راستہ الگ الگ ہے، ماشاء اللہ آج تک ویسے ہی ہے حساب. خیر چلیے کوئی بات نہیں، پھر بھی بہت اچھے ہیں دنیا کی دیگر قوموں سے ہم، الحمدللہ. کم از کم مولا کے چاہنے والوں کے دائرے میں تو آتے ہیں نا، حسین کے عزاداروں میں تو ہمارا شمار ہوتا ہے. لہذا شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کروڑوں اور وہ انسانوں سے آپ بہتر ہیں، افضل ہیں، خدا کا شکر. آپ کے دلوں میں محبت عشق رسول والے رسول کا دیا جگمگا رہا ہے، لہذا خدا نے چاہا انشاءاللہ باقی کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گے. میں بڑا پر امید رہتا ہوں، میں ڈرانے والا آدمی نہیں، ڈراتا بھی ہوں مگر ایسا نہیں کہ امید کے راستے بند کر دیے جائیں، آرزوؤں کے چراغ بجھا دیے جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ڈرانا بھی میرا فرض ہے اور یہ بھی مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی امیدوں کے چراغوں کو روشن رکھوں، آپ کی ہمت بندھا کے رکھوں. کیوں؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انتم العلون. بے فکر ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، تم کو سب پر برتری دوں گا، تم کو سب پر کامیابی دوں گا، تم کو سب پر فتح دوں گا. ایک جگہ نہیں، پہلے پورے پورے اشرے پڑھ چکے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، اطمینان رکھو، روئے زمین پہ تمہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. کتنے وعدے گنا ہوں آپ کو اللہ کے، اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ برتری ہے تمہیں. خیر دو آدمی، دونوں کا مشرب الگ ہے، دونوں کا مسلک الگ ہے، دونوں کے سوچ کے طریقے الگ ہیں، دونوں نبی کو مانتے ہیں. اب سمجھ میں آیا جناب سلمان فارسی اور جناب ابو ذر میں کیا فرق ہے؟ ایک کیوں ایمان کے 9 درجے پر ہے، ایک کیوں ایمان کے 10 درجے پر ہے. تمام ایمان والوں کے 7 درجے یاد رکھیے گا، 7 کے بعد 8واں نہیں ہے، کبھی بڑھ دیں گے. 8ویں پہ ہیں جناب مقداد، 9ویں پہ ہیں جناب ابو ذر، اور 10ویں پہ ہیں جناب سلمان فارسی علیہ السلام اجمعین. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ 10 پہ کیوں، یہ 9 پہ کیوں؟ کیونکہ جناب ابو ذر میں یہی مزاج والی بات، فوراً جہاں ایک بات ٹھنڈے مزاج سے کرنی ہے، طبیعت کی بات ہے نا، غصہ آ جاتا ہے جناب ابو ذر کو، تلوار کھینچ لیتے ہیں. لیکن سلمان فارسی اگر علی نے تلوار نہیں نکالی تو سلمان بھی نہیں نکالیں گے، بس اشارہ کافی آپ کے لیے۔ تو یہ دو آدمی دونوں مومن، مگر یوں سمجھ لیجیے کہ دونوں کے مزاج الگ ہیں۔ عابد کہتا ہے ختم کیجئے سب کو، قصہ ختم کیجئے، جو ایمان نہیں لایا ان میں کوئی ایمان لانے والا ہے ہی نہیں، تو بس دعا کیجئے تمام کیجئے قصہ سب کا۔ روبیل کہتا ہے نہیں، اللہ کے رسول ایسا نہ کیجئے گا، آپ بد دعا کریں گے سب تباہ ہو جائیں۔ ارے جیسے تھے اپنی قوم ہے بھائی، اپنے لوگ، ایسا نہ کیجیے، ایک لاکھ سے زیادہ کی آبادی برباد ہو جائے گی، ایسا نہ کیجیے۔ آخر جناب ہے یونس نے بد دعا کر دی، پہلے ملائکہ آتے رہے کہ نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، اتنی جلدی کیا ہے، ایک جگہ نہیں، بس پروردگار۔ اب کچھ انبیاء کو ہوتا ہے نا اپنے ناز اٹھانے، اور مشیت ناز اٹھاتی ہے، یاد رکھیے مشیت ناز اٹھاتی ہے۔ ایسے بہت سے انبیاء کے قصے کہ یہ دکھا دے ماں، اللہ نے کہا چلو دکھا دو، حتیٰ کہ اللہ نے امتوں کے ناز اٹھائے ہیں، قوموں کے ناز اٹھائے ہیں، بس اس کی مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، ناز اٹھوائے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے کیسے کیسے ناز اٹھوائے ہیں اپنے، نہیں لڑیں گے، اچھا بھائی نہیں لڑو جاؤ، ہاں دریا میں راستہ بنا دی، جاؤ نکل جاؤ، جاؤ نہیں لڑو، نہیں لڑو چلو نکل جاؤ، نہیں ہمارے لیے 12 چشمے بناؤ، اچھا بھائی چلو 12 چشمے بنا کے، 800 سال مصیبتیں دیکھی ہیں، چلو ناز نخرے اٹھانے دو، تھوڑا سا اٹھوا لو ان سے، نہیں لڑے، ہمیں آسمان سے کھانا منگواؤ، دے دو بھائی ان کو، منو سلوا بھیجو ان کے اوپر، بھیجو منو سلوا نازل کرو، نہیں بہت مرغا کھا لیا، دال روٹی چاہیے، یہ بھی کیا ہے، اب ہمیں پیاز روٹی چاہیے، ہمیں دال روٹی، اچھا چلو بھائی دال روٹی دو، اچھی نعمت چھوڑ کے بری لے دو، یہ لے لو بھائی، ہے نا، ناز اٹھوائے۔ جناب یونس نہیں مانتے، کہتے نہیں بس تو بس آپ بھیج، اللہ نے کہا چلو فلاں مہینہ فلاں سال فلاں تاریخ، مثلا شوال کی تاریخ کوئی ملتی ہے کہ اس تاریخ کو ان پہ عذاب آئے گا، اس تاریخ ان پہ عذاب آنا ہے۔ وہ جو عابد تھا اسے لے کے نکل گئے، عذاب سے پہلے خبر دے دی کہ فلاں تاریخ فلاں مہینہ تم پہ عذاب آئے گا، تم نے میری بات نہیں مانی، جھٹلایا مجھے، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کے مختلف معبود بنا لیے تم نے، اپنے اپنے الگ الگ صنم بنا کر بیٹھ گئے، چاہتے ہو کہ لوگ ان کی پوجا کریں، جو پوجا نہ کرے اسے دائرے ایمان سے خارج کر دیتے ہو، اسے دائرے اسلام سے نکال دیتے ہو، اپنے نفسوں کے بت بنا کے بیٹھے ہو، چاہتے ہو کہ دوسرے بھی تمہارے نفسوں کے بتوں کی پوجا کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا نکل گئے، چھوڑ دیے، ایک سلوات دیجیے گا محمد علی محمد، چھوڑ دیے، جیسے ہی عذاب قریب آیا نکل گئے، روبیل ان کا ساتھی اور جناب یونس باہر نکل، تنوخا جو عابد تھا وہ نکل گیا، روبیل رہ گیا جو عالم تھا، اس نے کہا نہیں میں یہی ہوں اپنی قوم کے ساتھ۔ اب جان میں نے کیا عرض کیا کہ عذاب کبھی بے خبری میں نہیں آتا، ایک علامت، دو علامت، تین علامت، کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو تباہ کرے، مخلوق ہے اس کی بھائی، وہ نہیں چاہتا ان کو عذاب دے، اس لیے علامات بھیجتا ہے کہ شاید توبہ کرو، شاید توبہ کرو، شاید توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا، مگر عذاب آنے کے بعد توبہ نہیں۔ جب عذاب آ گیا پھر فرعون کہتا رہا کہ اللہ پر ایمان لے کہ اب نہیں، مگر جب تک عذاب نہ آئے، علامات ہوں تو علامات ہیں اسی لیے کہ توبہ کر لو، ٹال دوں گا۔ یوں آسانی سے سمجھ میں آئے گا آپ کی، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، سنیے، کیا ہر آدمی حر بن سکتا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ حر اس لیے حر بنا کہ ابھی وہ قتل حسین میں یا قتل آل رسول میں یا قتل اصحاب رسول میں شریک نہیں ہوا، اس کے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگین نہیں ہوئے، اس لیے مہلت ملی، آ گیا۔ کیا قتل حسین، انصار حسین، اصحاب حسین میں ہاتھ رنگنے کے بعد کیا پھر کسی کی توبہ قبول ہو سکتی تھی؟ کرتا رہے توبہ، پہلے تک ظلم کرنے سے پہلے تک توبہ ہے، ظلم کرنے کے بعد نہیں ہے۔ بس نکل گئے قوم سے جناب یونس، اپنے عابد و زاہد پیروکار تنخواہ کے ساتھ۔ ادھر علامتیں آنی شروع ہوئی، زرد ہوا، سرخ ہوا، سیاہ ہوا، قوم کی سٹی گم ہو گئی، اوہو ہو عذاب آ رہا ہے، گھبرا گئے، جمع ہو گئے، اس عالم کے پاس جو رک گیا تھا. میں نے کلرز کیا تھا نا کہ عالم اور عابد میں فرق ہوتا ہے. عابد کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے, عالم کو معاشرے کی نجات کی فکر ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ نجات پا جائے, عابد کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے بھائی میری نجات ہو جائے, روزے رکھو نمازیں پڑھو میں جنت میں جاؤں. لیکن عالم رک گیا, میں رویا گڑگڑایا اللہ کی بارگاہ میں, معبود تیرے بندے تیری مخلوق ہے بخش دے. لوگ جمع ہو گئے, علامتیں آنی شروع ہوئی کہ ہم صدق دل سے وہ عمل کرنے کو تیار ہے, تو بتا دے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ عذاب ہم پہ آ رہا ہے, ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا, اللہ کا بھی نبی ناراض ہو کے ہمیں چھوڑ گیا, ہم اس سے بھی معافی مانگ لیں گے. اس نے کہا ایسا کرو, بچوں کو ماؤں سے الگ کر دو, مرد الگ ہو جاؤ, عورتیں الگ ہو جاؤ اور نکلو میدان میں میرے ساتھ. جانوروں کو بھی الگ الگ کرو, نر و مادہ الگ الگ کرو, ان کے بچوں کو بھی الگ کر دو, پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ فریاد کرو, شاید اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہاں تک ہے روایات میں کہ ان لوگوں نے اپنے گلوں میں رسی ڈالی عاجزی کے لیے, انکساری کے لیے, اپنے گناہوں کے اقرار کے لیے رسیاں ڈال کر پہنچے. یہاں تک کہ بچے بھوک سے چلا رہے تھے, حیوانوں کے بھی اور یہ انسانوں کے بچے بھی ماؤں سے بچھڑ کے اب یہ سب گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. کہتے ہیں کہ قوم یونس نے اتنے قریب سے عذاب کو دیکھا تھا جیسے ایک نیزے کے فاصلے پر رہ گیا تھا بس. یہ مستند قصص میں سے پڑھ رہا ہوں, یہ تاریخ نہیں ہے کیونکہ یہ ماقبل تاریخ ہے نا, لہذا قصص انبیاء پہ ہمیں بھروسہ کر کے بات کو آگے بڑھانا پڑتا ہے. اور یہ تو بڑا تفصیل سے ہے جناب یونس کا واقعہ. وَزَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. کئی جگہ پر ہے یہ واقعہ, بڑی تفصیل سے یہ واقعہ پروردگار عالم نے کئی مقامات پہ نقل کیا ہے. تو اب اس کی ظاہر شرح بھی ایسے ہی ہے, ایک نیزے کے فاصلے پہ عذاب رہ گیا تھا جب یہ گڑ گڑا رہے تھے, آنکھوں سے دیکھا عذاب کو انہیں. توبہ کر دے معبود, ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, ہم تیرے نبی پر ایمان لائے, ہم یونس سے بھی معافی مانگیں گے, تو ہمیں معاف کر دے, ہم ایک بار بخش دے. کیا ہوا؟ عذاب پلٹ گیا. کل کا جملہ میرا یاد ہے نا کہ رحمت کبھی بھی تغیر پذیر نہیں, اللہ کی رحمت کبھی نہیں بدلتی, ہمیشہ رحمت رہتی ہے. یہ ہے اس کا لطف و کرم کہ اس کی رحمت میں کوئی تغیر نہیں ہے, لیکن یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے عذاب میں تغیر رکھا ہے. رحمت کبھی عذاب نہیں بن سکتی, مگر عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے. یہ ہے اللہ. بات اتنی معرفت بھی نہیں ہے نا جتنی ہونی چاہیے. کل معرفت تو ہے کس کو اور کون کر سکتا ہے سوائے دو ہستیوں کے, لیکن جتنا پہچان سکے اتنا تو پہچانو کہ کتنا مہربان ہے اللہ, کیسا رحمان ہے, کیسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت تغیر ناپذیر ہے. رحمت میں کوئی تبدیلی نہیں, رحمت ہر حال میں رحمت ہے, لیکن اس نے عذاب کو تغیر پذیر رکھا, عذاب کو رحمت سے بدل دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ان پر سے عذاب بدل گیا, خوش خوش اپنے گھروں میں آ کے رہ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یونس جب آئیں گے ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے, شکر ادا کر رہے ہیں اللہ, ایک اللہ کی پرستش. ادھر جناب یونس تو چلے گئے, اب کچھ وقت کے بعد دو دن تین دن جو بھی عذاب کا ہوتا اس کے بعد چلو بھائی خبر لے چل کے, عابد بھی ساتھ ساتھ کہ اب تو ایک بھی نہیں بچا ہوگا, خوش خوش آ رہا ہے ان کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ, اب سب مر گئے ہوں گے. دیکھا کچھ بھی نہیں, مضافات میں جب پہنچے آبادی کے سب نارمل کسان کام کر رہے ہیں. ایسے کسان سے پوچھا تو جناب یونس کو پہچانتا نہیں تھا, کیا ہوا, کیا گزری تم پہ؟ کہا نہ پوچھو, ہم نے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا تھا یونس کو, اس نے ہمارے لیے عذاب کی بدعا کی تھی, لیکن ہم نے توبہ کی, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب ہم نے علامات کو دیکھا, ہم حاضر ہوئے, ہم نے اللہ سے توبہ کی, اللہ نے ہم پر سے عذاب ٹال دیا, ہم اب اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آئے, ہم اس سے بھی معافی مانگیں گے. بس جناب اب یہ جو قصہ سنا تو جناب یونس غصے کی حالت میں دریا کی طرف چلے گئے. کیوں؟ اب قوم میں کیسے جاؤں؟ کہیں گے کہ معاذ اللہ کے جھوٹا ہے, کاذب ہے, غلط خبر دیتا ہے, ہے نا ایسا, غلط خبر دیتا ہے. وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو چھوڑ دیا, اور باطن میں ترک اولا کیا کیا تھا, ولایت علی کو قبول کرنے میں کچھ پسو پیش سے قبول کر لیا, لیکن پسو پیش تنبیہ تو ہونی تھی نا, لہذا کشتی میں سوار ہوئے. پھر وہ قصہ جو آپ سنتے جناب, وہ بڑی مچھلی منہ کھولے آ گئی, منہ پھاڑے آ گئے, ان کا بھائی ایک کوئی گناہگار, بلکہ یہاں تک جملے کہ کشتی ران نے کہا کہ کوئی بھاگا ہوا شخص ہم میں آ گیا, اپنے آقا سے بھاگا ہوا. تو جناب یونس کھڑے ہو گئے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہے. سمجھ گئے آپ کیا مفہوم ہے جناب یونس کا, میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہے. مچھلی کے حوالے کر دی, اللہ نے حکم دیا کھانا مت, نہ اس کے گوشت کو نقصان پہنچے نہ اس کے ہڈیوں کو. کتنے عرصے, 6 مہینے تک کی ہے, 9 گھنٹے سے لے کے 6 مہینے تک. لیکن اتنا ضرور ہے, اتنا لمبا قیام ضرور ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا مولا سے, کہ مولا سے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ چلتا پھرتا قید خانہ جو حرکت میں رہا, تو مولا نے کہا تھا وہ مچھلی جس کے پیٹ میں جناب یونس رہے, فلاں دریا فلاں دریا فلاں دریا فلاں سمندر گھومتی رہی, پھر آخر اللہ کے حکم سے مناجات کرتے رہے, توبہ کرتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, مچھلی نے ساحل پہ اگل دیا. ان کے پہلو میں کدو کا درخت ہوگا, اس کے پھل سے چوستے تھے, پیٹ بھرتے تھے, توانا ہوا, توانائی آئی. جب تنو مند ہو گئے, توانا ہو گئے یعنی صحت مند ہو گئے, تو ایک کیڑا لگا اس درخت کو کھا گیا. بڑا دکھ ہوا جناب یونس کو, کہتے ہیں معبود میں نے اس درخت سے اتنا استفادہ کیا, یہ کیڑا لگا اس درخت کو پورے کھا گیا, ختم کر دیا. پوچھا گیا اچھا یونس بہت رنجیدہ ہو اس درخت کے سوکھ جانے پہ, ہاں معبود بہت غم ہے مجھے اس کے سوکھ جانے کا. کہا اچھا اس درخت کا تمہیں اتنا غم ہے جسے نہ تم نے بویا, نہ تم نے بویا, نہ تم نے لگایا, نہ تم نے اس کی آبیاری کی, اس کا تمہیں اتنا غم ہے, اور میرے ان 1 لاکھ بندوں کا کوئی خیال نہیں آیا. یہ ہے اللہ کی رحمت, ہم نہیں سمجھتے نا. یہ ہمارا معبود, یہ ہمارا خالق, ہر وقت بخشنے کے لیے تیار. آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں, معاف کرنے کو تیار بیٹھے, بخشنے کو تیار بیٹھے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تم آؤ تو صحیح, بخش دوں گا, میں نے تمہیں خلق کیا ہے, مجھ سے زیادہ کون تم سے محبت کرتا ہے, میں تمہارا خالق ہوں. لیکن کیسا ناشکرا ہے یہ بندہ, کیسا کفران نعمت کرنے والا ہے یہ انسان. تو آپ نے دیکھا, تو اس قوم کو بخش دیا, اپنے نبی کو تنبیہ کی, اپنے نبی کو ترک اولا پہ سزا دی, جاؤ ان بندوں میں یونس میری مخلوق ہے, اس کا خیال نہیں آیا تمہیں جب عذاب کی بد دعا کر رہے تھے تم, ایک درخت کا تمہیں اتنا خیال ہے, میرے بندوں کا خیال نہیں تھا. آئے اپنی قوم میں, قوم نے استقبال کیا, قوم ٹھیک ہو گئی. وہ بعد کے حالات جو کچھ بھی ہوا, جو حالات کے ساتھ ساتھ متغیر ہوتی ہیں قومیں, وہ الگ بات, لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ نے عذاب کو رحمت میں تبدیل کیا. یہ قوم, اب آئیے قوم سمود, کیونکہ آت کا ذکر ہو گیا کر, الم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان کے جیسے شہر کسی نے بھی نہیں بنائے تھے. فرعون ذی الاوتاد وسمودا جابوا الصخر بالواد, فرعون وہ میخوں والا اور وہ قوم سمود, آد و سمود کا ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے نا, تو آد جس پہ ہود مبعوث ہوئے تھے, کل بتایا میں نے کل جناب ہود, اور یہ قوم سمود کون ہے جس پر جناب صالح مبعوث ہوئے, صالح پیغمبر, جناب صالح علیہ السلام ان پر مبعوث ہوئے 16 سال کے سن میں, 16 سال کے تھے یا 17 سال کے تھے جب حکم ہوا کہ اب ان کو دعوت دیجئے, گمراہ ہو گئے, بتوں کی پوجا کرتے ہیں, اپنی ہوائے نفسانی کے بت بنائے تھے, ان کی پوجا کرتے ہیں, دعوت دینا شروع کی. 120 سال کا سن مبارک ہے, 100 سال سے لے کے 120 سال تک جناب صالح کا نہیں سنا, 1 صدی کی تبلیغات کوئی کام نہیں. معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں, ساحر کہتے ہیں, پتھر مارتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں جناب صالح کو. एक अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, मैं तुम्हारे में तुम में से हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, फिर मेरे साथ ये जुल्म करते हो कि नहीं? निशानी चाहिए, अगर तुम पैगंबर हो तो निशानी है, निशानी दो, मौजजा दिखाओ, क्या चाहते हो भाई? कभी सामने टीला है ना जिसकी हम इबादत करते हैं, एक पहाड़ी टीला कह लीजिए या पहाड़ कह लीजिए छोटा सा, इसकी हम इबादत करते हैं, इसमें से ऊंटनी निकले, ऊंट नहीं, ऊंटनी हो, मादा हो, शुद्र मादा। अच्छा भाई फिर मुझे पैगंबर मान लोगे? नहीं, 10 महीने की हामला भी हो, शर्तें देखिए आप, ऊंटनी हो, 10 महीने की हामला हो, इसी पहाड़ से निकले, फिर हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम पैगंबर हो, क्योंकि उनके ख्याल में ये चीज नामुमकिन थी किसी इंसान के लिए। जनाब साले ने कहा मान लोगे? मान लेंगे। दुआ की जनाब साले, माबूद मेरी कौम है, निशानी मांग रही है उससे रसूल होने की, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ तेरी बारगाह में, इस पहाड़ को शक कर दे, जैसे इन्हें कहा है वैसा हो जाए। दुआ कर रहे कि जनाब साले गड़गड़ाहट हुई, पहाड़ बीच में से शक हो गया, और जब शक हुआ तो उसमें जो ऊंटनी नमूदार हुई हुई 10 महीने की, अब ये भागे डर के सब, अब ईमान थोड़ी लाए, पता है क्या कहते, साहिर है, माज जादू है, जादू जादू करे, भागो भागो जादू करे। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं, मोहल्लों में इलाकों में नौसरबाजों की करामतों के कायल हैं, होते हैं ना इलाकों में नौसरबाज, पता नहीं बच्चे समझे कि नहीं समझे, छोटे छोटे बच्चे, फरेब देने वाले, धोखा देने वाले, उनकी करामतों के लोग कायल हो जाते हैं, हाँ भाई इसकी तावीज़ में बड़ा असर है भाई, ये ऐसे तावीज़ घोल के पिलाता है, ये ऐसा करता है ऐसा, उनकी करामतों के कायल हैं, लेकिन जहाँ असल करामत दिखाने वाला आ जाए कहते जादू है, क्योंकि वो अमल की दावत साथ लेके आता है, वो जैसे अब हमारे पास कोई नहीं आता, हमारे पास एक तोड़ है इसका, आते हैं ये परेशान, इतना पपरी पता नहीं, इतनी परेशानियाँ गिना देगा जितना कोई भी, अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करे, वाकई लोग परेशान होते हैं, मसला ही नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई ये अमल है, और वाकई ऐसे अमल हैं उन मुख्तलिफ किताबों में फावती में, ये सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद ये करना है, बस उधर उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो गई। कहते क़िबला कोई इतना परेशान है मगर सुबह उठ के 2 रकात नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए हजरत इंसान का। कह रहा क़िबला ओ कोई दिन वाला अमल दे दे, कोई शाम वाला अमल दे दे, तो हमने जमान मजबूरी, हमने जितने भी रखे हुए भैया सब फजर के वक्त वाले या फजर से पहले वाले, ज़्यादा सोच समझ के आना, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अब ये मुआशरा है कि उनके धोखों में आ गए, और नबी मौजज़ा दिखा रहा है नहीं मान रहे, पैगंबर शक्ल कमर का मौजूदा दिखा रहे हैं, खुद ही मांग रहे हैं कि मौजूदा दिखाओ, वो दिखाया कहते जादू है, जरा भी मूसा साहरों का तोड़ कर रहे कहते उनसे बड़ा जादूगर है, ये मुआशरे का हाल है। लिहाजा जनाब साले ने उसको क्या नाम दिया, कुरान ने उस नाके को नाकतुल्लाह, ये अल्लाह का नाका है, क्या नाम दिया उसको कुरान ने, नाकतुल्लाह, ये अल्लाह का नाका है, खबरदार इसकी बेहरमती ना करना, एक दिन ये पानी पिएगा, एक दिन तुम पानी पियोगे इस नहर का, जिस दिन ये पानी पिएगा तुम लोग नहीं लेना पानी, और जिस दिन तुम्हारी बारी होगी ये पानी के करीब भी नहीं जाएगा, और देखो जिस दिन ये पानी पिएगा ना उस दिन भी तुम्हारा फायदा है, ये इतना दूध देगा कि तुम पूरी आबादी इसका दूध ढोना, उसमें भी फायदा है ना, ये सारा पानी पी जाएगा तुम्हें दूध देगा, ताकि तुम अपने और उससे दही बनाओ, उससे जो भी बनाना है बनाओ, उस दूध की ज़ाहिर है हर ज़माने में, जब भी तो गौ माता बनी ऐसे थोड़ी बनी, लोगों ने खुदा बना लिया गाय को, किस वजह से, फ़ायदे देती है ना, तो गाय इसके बना लेना तुम, इसके दूध का इस्तेमाल तुम्हारा है, सब इसका दूध होना। लेकिन हुआ ये कि चंद गरीब लोग बेचारे ईमान ले आए, अब उनकी जान के दुश्मन हो गई, तुम क्यों ईमान लाए, वो भाई तुमने तो कहा था ये मौजूदा देखा, उन्हें दिखा तो दिया, अब इन्हें परेशानी लाहक हुई, कैसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे शहर से निकल जाएं, ये जिस शहर में हमने इनको जकड़ा हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ों का अट्रैक्शन कशिश, इस जाल में जो हमने इनको जकड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे हाथ से निकल जाए, हमारे काबू से निकल जाए, مختلف چیزوں کی کشش بھی تو بعض اوقات انسان کو باندھ کے رکھتی ہے نا. ارے بابا چھوڑ دیا پھر یہ مزے کہاں, یہ چیزیں کہاں. یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں, آج کی نہیں سمجھیے گا. سلامات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب, لہذا تیاری کی گئی کہ اس ناقے کو ختم کرو, مصیبت ختم. اور ڈرتے بھی ہیں, ناقے کو قتل کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہیں, ڈرتے بھی ہیں. بابا بھائی ایسا نہ ہو کچھ ہو ہی جائے, عذاب عذاب آ جائے بھائی. اور بتا دیا تھا اگر ایسا کیا تم پہ عذاب آ جائے گا. بدترین پست ترین فرد کا انتخاب ہوا. بس ایک لفظ کہوں گا, باقی کہانی آپ سمجھ دیجیے گا. ایک بے نام و نسب, جس کا کوئی حسب نسب نہ تھا, قدار, اپنے زمانے کا ابن ملجم, اس کو تیار کیا. اور تیار کیسے کیا؟ وقت کی قطامائیں میدان میں آ گئی. اس قطامہ نے جو بے نام و نسب ہے, بے حسب نسب ہے, اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں تیری ہوں, مگر میرا مہر, میری شرط, ناقے صالح کو پے کر دے. پے کرنا یعنی کوچین کاٹ ڈالنا, یعنی اس کو مار ڈالنا, ختم کر دینا اس کو. ناقے صالح کو پے کر دے, میں تیری ہوں. یہ قدار کہتے ہیں کہ چار یا سات آدمیوں کے ساتھ اس نے منصوبہ بندی کی, کیونکہ ایسا ہی پست آدمی ایسا کام کر سکتا تھا نا. لہذا بیٹھ گیا کمین لگا کے, کمین گاہ میں. اور وہ اونٹنی بچے کو, یعنی اللہ کے حکم سے پیدا ہو چکا ہے بچہ اس کا, چھوٹا سا, وہ ساتھ ساتھ پھرتا ہے اپنی ماں کے, کیونکہ یہ کہا تھا نا کہ حاملہ ہو تو بچہ چھوٹا سا ماں کے پیچھے پیچھے, ماں کے پیچھے پیچھے رہتا, جیسے کہ اونٹنی کے بچے کی مثال ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے ماں کے سائے کے ساتھ ساتھ. بس وہ جب زد پر آیا تو اس نے پہلا وار کیا اس کے دائیں گھٹنے پر, اونٹنی. اب ظاہر ہے اونٹ کا ایک پیر کٹ جائے تو ڈسبیلنس ہوا, گر گیا. جب وہ گرا تو اس نے اپنی پوری برچھی یا تلوار اس کے پیٹ میں بھونک دی. یہ منظر دیکھ کے وہ جو بچہ تھا وہ بھاگا پہاڑ پر. پہاڑ پہ پہنچ کے اس ناقے کے اس چھوٹے سے بچے نے آسمان کی طرف منہ کر کے تین بار فریاد کی, اور ادھر ناقہ گرا, ادھر پوری قوم ٹوٹ پڑی اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے کہ میں بھی شریک تھا, میں بھی شریک تھا, میں بھی شریک تھا. اور سب نے اس کا گوشت تقسیم کر کے کھا لیا. جناب صالح غضبناک ہوئے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا اگر تم نے توبہ نہیں کی. آٹھ دن کا وقت دیا, میں نے کہا نا علامت کے بغیر عذاب نہیں آتا, بتائے بغیر عذاب نہیں آتا, لیکن غفلت کے پردے پڑے ہوئے جناب صالح کہہ رہے ہیں کہ اب بھی توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا, عذاب کو ٹال دے گا. اب بھی توبہ کرو جو عمل تم نے انجام دیا. وہ کہتے ہیں کون سا عذاب, کیسا عذاب, ہم نے جو جھگڑے کی جڑ تھی اس کو ختم کر دیا, کچھ نہیں. کہا کہ دیکھو پہلے زردی آئے گی, پھر سرخی آئے گی, پھر سیاہی آئے گی, اور وہ آخری علامت ہے اس سے پہلے. یعنی اتنی علامتیں نشانیاں بتا رہے ہیں, کیونکہ اب بھی موقع, اب بھی موقع, اب بھی موقع, پلٹا اور رب کی طرف نہیں پلٹے. یہاں تک کہ پہلی نشانی ظاہر ہوئی, باز نے باز کو کہا کہ بابا نشانی آ گئی پہلی. ان کا بکواس ہے, ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں, ان کو بھی لانو, خبردار, ساتھ ہو گئے سب. دوسری سرخی آنی شروع ہوئی, کہا دیکھو دوسری علامت بھی آ گئی. بعض لوگوں نے کہا عذاب کی دوسری علامت بھی آ رہی ہے. کہا مر جائیں گے, یونس اور اس کے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر ایک ضد بھی آ جاتی ہے نا, ابو جہل کی طرح, ہر دور میں ابو جہل ہے نا, جانتے ہیں رسول, مگر عبداللہ کا یتیم اس کو رسول کہہ دو. اور بنی ہاشم کو ہاشمیوں میں رسالت مان لو, امامت مان لو, رکاوٹ آ گئی نا. اسی نے بدر و احد و خیبر و خندق و کربلا تیار کی نا, اسی حسد نے, اسی نفرت نے, اسی دشمنی نے. سب جانتے تھے, کون نہیں جانتا تھا, لیکن نہیں, ان میں کیوں. آخری دن سیاہی, اتنے یہ ملعون لوگ تھے کہ انہیں کفن تک پہن لیا, ہنود کر لیا اپنے آپ کو, عذاب لے لیں گے مگر یونس پر ایمان نہیں لائیں گے, یونس کی تصدیق نہیں کریں گے, یونس کے اللہ کی تصدیق نہیں کریں گے. ایسے لوگ تھے. یہ ہوتی ہے جہالت کی انتہا. نتیجہ یہ ہوا کہ حکم صالح اپنے مومن بندوں کو لے کر نکل جائیے، میرے مومن بندوں کو لے کر نکل جائیے۔ کیوں؟ عذاب کی ایک علامت بتا چکا ہوں نا کہ کبھی مومن بندوں پہ عذاب، بے گناہ پر عذاب نہیں آئے گا، یاد رکھیے، عذاب میں کبھی بے گناہ شریک نہیں ہوگا۔ اس لیے جو نشانیاں آتی ہیں ان کو عذاب مت سمجھیے۔ ہاں اگر بے گناہوں پر ظلم ہوتا ہوا نظر آئے جیسا کہ آج ہو رہا ہے تو یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے حکمرانوں پہ عذاب آنے کی، یہ ان غریبوں پہ عذاب نہیں آ رہا بلکہ یہ علامت ہے حکمرانوں پہ عذاب آنے کی۔ جب اللہ کا قہر قہاریت یہاں پہ آئے گی سامنے، جب اس کے بندوں پہ ظلم ہو، جب اس کے بندوں کے منہ سے نوالے چھینے جائیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ نکل گئے جناب صالح مومن بندوں کو لے کے، کف افسوس ملتے ہوئے ان پہ حیف کرتے ہوئے کہ کیسی قوم تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ وہ ہے تو کسی نے مذاق میں بات کی مگر بات بڑی سچی ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے کہا بھائی تو نماز پڑھ لیا کر، تو کہا تیرے کہنے سے تو کبھی بھی نہیں پڑھوں گا، کیوں سارا ثواب تو لے جائے میرے نماز پڑھنے کا۔ تو یہ ضد بھی ہوتی ہے نا بعض اوقات، اس نے کیوں کہا، اس کی بات کیوں مانو، اس کے پیچھے کیوں چلو۔ معاشرے میں صبح شام آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اسی ضد میں کام خراب ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے دیکھ رہے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھ رہے کہ کون کہہ رہا، اپنا ہے یا نہیں، اپنی پارٹی کا ہے، اپنی انجمن کا ہے، پھر ٹھیک ہے اپنا نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہے، صحیح بھی کہہ رہا ہوگا تو غلط ہی کہہ رہا ہوگا۔ ایک ناقے کے بچے نے فریاد کی، اللہ نے اس کی فریاد سنی، سنی نا، تباہ کر دیا، تباہ کر دیا پوری قوم کو، عذاب آ گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ نبی زادے کے 6 ماہ کے بچے کے گلے پر تیر لگے، کربلا میں ایسے ہی ہوا نا، کس منزل پر ہیں حسین، کس منزل پر؟ دیکھیے یاد رکھیے، انفرادی طور پر افراد کو ضرور کہا ہے حسین نے بھی اور لوگوں نے، اور جس کے لیے کہا اس کا انجام ٹھیک نہیں، لیکن اجتماعی بدعا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اجتماعی بدعا کسی معصوم نے نہیں کی۔ مثلا پسر سعد کے لیے حسین نے کہا خدا تیری نسل کو قطع کرے، قطع ہو گئی نا اس کی نسل، بطور کلی امت کو بدعا نہیں دی۔ جن ہاتھوں نے سکینہ کے گوشوارے چھینے تھے وہ ہاتھ شل ہو گئے، اس کا بدن گل سڑ گیا، کیونکہ یہی کہا تھا معصوم نے تیرے ہاتھ شل ہو جائے، یہ اس کے لیے کہا تھا نا، جس کے لیے کہا ہوا۔ تو یہ بھی بتایا کہ اگر پوری قوم کے لیے بدعا کرتا میں تو پوری قوم بھی تباہ ہو جاتی، انفرادی طور پر کہا، اجتماعی طور پہ قوم کے لیے بدعا نہیں کی کسی معصوم نے، بس عزادارانہ ہو سکے۔ ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس، تو ہم نے کہا تھا کہ جب یہ مسائل پڑھیں گے جب ہی جواب دیں گے، کہا کہ جو روایت ہم تحقیق کر رہے ہیں، جو روایت پڑھی جاتی ہے راہ کوفہ و شام میں جناب سکینہ ناقے سے گری تھی اور جناب سیدہ کی آغوش میں ملی تھی، یہ روایت عقل میں آتی نہیں۔ اچھا آپ کی عقل کتنی بڑی ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے اور کیا کیا نہیں آتا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ہاں مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ عام مومن اگر شہید ہو جائے، عام مومن، مجھ جیسا گناہگار، آپ جیسا باعمل شہید ہو جائے، تو اللہ نے اس شہید کو یہ مرتبہ ضرور دیا ہے کہ وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، صرف زندہ نہیں رزق بھی پا رہا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے، زندہ ہے، ہماری محفلوں کے چراغ ہیں، ہماری عام گناہگار آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مخصوص نگاہیں ایسی نہیں ہو سکتی جو انہیں دیکھ لے؟ یہ عام مومن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، عام مومن کی، میں 1400 سال پرانی بات نہیں کرتا، ابھی کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ابھی کی، ابھی 2006 میں جو جنگ ہوئی نا, حزب اللہ جیتی اور اسرائیل کو شکست فاش ہوئی. ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ دوران جنگ غیبی امداد, یہ جو 34 روزہ 33 روزہ جنگ تھی اس میں وہ واقعات لکھے گئے ہیں غیبی امداد کے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ آ جائے گا ان قریب. یہ ان لوگوں نے لکھی ہے جو میدان میں تھے, یادداشتیں کہ کہاں کہاں غیبی امداد ہو. تو وہ اسرائیلی سپاہی خوف زدہ ہو کر بھاگتے تھے اور اپنے ہیڈ کوارٹر جا کے بتاتے تھے کہ بھائی ان کے پتہ نہیں کتنے لشکر ہیں, وہ جو گھوڑوں پہ سپاہی آتے ہیں ان پہ ہماری گولیاں اثر نہیں کرتی, وہ جو گھوڑوں پہ ان کی فوج ہے اس پہ ہمارے میزائل اثر نہیں کرتے. یہ تو انہوں نے گواہی دی. اور ایک یادداشت بتاؤں گا بس آپ کہ ایک سید دادا سپاہی جس توپ کو 4 یا 6 مل کر چلاتے تھے, شہیدوں کے باقی اکیلا دیوانوں کی طرح چلا رہا ہے, اسے مشین کی طرح سارے کام کر رہا ہے. جب باقی لوگ پہنچے بے ہوش ہو گیا, دوسروں نے کام کیا لے گئے اٹھا کے, پوچھا اس سے کیا ہوا تھا, اکیلا تو اس طرح کام کر رہا تھا. کہا میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ 5 ہستیاں اور تھیں, تم نے دیکھا نہیں, باقی کو تو نظر نہیں آئے. کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم, ایک بی میرے ساتھ کھڑی تھی اور مجھے حوصلہ دیتی تھی, میرے بچے مار ان ظالموں کو, میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں.
آج 1400 سال بعد اگر کوئی سید زادہ میدان جہاد میں کھڑا ہو تو سیدہ آتی ہے اپنے بچوں کے لیے نہیں آئے گی؟ خدا کے لیے کر میں کتابی نہ بنو, کتابی کیڑے نہ بنو. کتابیں لازم ہیں, ضروری ہیں, مگر صرف کتاب کبھی بھی علم نہیں دیتی جب تک اس سینے میں عشق رسول و آل رسول کا دیا جگمگا نہ رہا. جو دل عشق سے خالی ہو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بڑے بڑے کتابیں پڑھنے والوں کو ہم نے تباہ ہوتے دیکھ لیا صرف اسی وجہ سے کہ ان کے سینے عشق حسین سے خالی تھے. اور اگر عاشقوں کو پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو خمینی کو, تمہیں پتہ چلے گا کہ انقلاب عشق کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اگر وہ عاشق اہل بیت نہ ہوتا, اگر وہ عاشق حسین نہ ہوتا, اگر وہ عاشق رسول آل رسول نہ ہوتا, یہ انقلاب آ ہی نہیں سکتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا, ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا. کوئی بی تو ہے جس کے رونے کی آواز پشت خیمہ سے زینب کے کانوں میں آ رہی ہے؟ تمام انصار مقام ہائے شہادت دیکھ رہے تھے, کسی نے نہیں دیکھا, مگر حسین کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ میری ماں زہرا وہاں بیٹھی ہے جہاں میں زبا کیا. کیا اور کسی نے دیکھا تھا؟ بس یہی ہوا, یہ بچی پالان نہ تھے اونٹوں پر, ٹھہر نہ سکتی تھی پشت ناکا پر, بار بار گر جاتی تھی, لہذا رسیوں سے باندھا گیا تھا اسے. ارے جب ہی تو بچے گر گر کر مرتے رہے راستے پہ, نہ جانے کب کہاں یہ رسیاں ڈھیلی ہوئی, بچی گر گئی. چلتا رہا قافلہ, یہ تو حسین ہے جس نے اہتمام کیا, وہ نیزہ ریت میں گڑ گیا جس پر سر حسین تھا, جس نے بھی نکالنے کی کوشش کی نہ نکل سکا. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا پشت سید سجاد. پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھا, زنجیروں کا لنگر سمیٹا آئے بابا کے پاس. بابا کربلا سے یہاں تک تازیانے کھاتے کھاتے اب میری پشت میں طاقت نہیں, بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ مجھے یقین ہے اپنے بچے پر ظلم ہوتے دیکھ کر حسین کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو. میرے لال سید سجاد میں دیکھ رہا ہوں تجھ پر کیا گزر, مگر میں کیا کروں, میرے سینے پر سونے والی سکینہ گر گئی. جب تک میری بچی نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. آپ جانتے ہیں نا سکینہ کی منزل یہ صحرا نہیں زندان شام ہے. قافلہ روکا گیا, بیبیاں ناقوں سے اتری, ہاتھ کھولے گئے, مخالف سمت میں جا رہی ہیں زینب اور دیگر بیبیاں, آوازیں دیتی ہوئی سکینہ 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 کہاں ہو. کچھ دور گئی تھی, بچی کے رونے کی آواز کانوں میں آئی, آواز کی سمت میں آگے بڑھی, کیا دیکھا, کوئی بیبی آغوش میں لیے بیٹھی ہے سکینہ کو. میری بچی ابھی تیری ماں بہنیں پھوپھیاں آئیں گی تجھے لے جائیں گی, نہ رو نہ رو میری بچی. پر زینب نے منظر دیکھا, آواز دی سکینہ کو, بچی دوڑتی ہوئی آئی, آغوش میں سمیٹ لیا زینب نے, تسلی دی سکینہ کو, ام کلثوم کے حوالے کیا, اس بی بی کا شکریہ ادا کر دیا, بی بی آپ نے بڑا احسان کیا. آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں ہم جب اذیتیں دینے والے ہیں, تماشا دیکھنے والے ہیں. آپ نے اس یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, اسے پیار کیا, اسے اپنی آغوش میں پناہ دی. بس اتنا سننا تھا, اس بی بی نے نقاب ہٹا کر کہا, زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے, ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے, میں کوئی اور نہیں تیری ماں زہرا. ارے یہاں تک زینب نے کسی سے گلہ نہ کیا, کسی سے شکوا نہیں کیا, لیکن جب بیٹی کو ماں کی آغوش مل جائے تو اپنا ہر درد بیان کرتی ہے یا نہیں. بس آغوش مل گئی زینب کو ماں کی, بلک بلک کر رو رہی ہے, ایک ایک ظلم گنوا رہی ہے, اماں اماں تم نہ تھی, کیا ہوا عاشور کے دن, میرا شیر سا بھائی عباس شان کٹا کے فرات کے ساحل پہ سو گیا, اماں میرے علی اکبر کا کلیجہ پرچی کے پھل کے ساتھ باہر آیا تھا, میرے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے, میرے ششماں ہے علی اصغر کی گردن میں تیر لگا تھا. اماں جس حسین کو تو نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, اسے پشتے گردن سے تین شب و روز کی پیاس کی حالت میں سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون